اور عظمتیں جو اسے عطا کی، اس قصے رب کریم کو مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی جبین افتخار کو، اپنی پیشانی کو، اپنے سر تسلیم کو صرف اپنے معبود برحق کے سامنے خم کرے. لیکن جب انسان باغی ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو اپنا ہادی اور مرشد بناتے ہوئے بتوں کی عبادت، اور جس پر دل آ گیا اس کو معبود تصور کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کاملین کے سلسلے کو شروع کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بھی مقصد یہی تھا. مکہ مکرمہ کے اندر جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، کفار نے اپنی تمام تر کوششیں اس پیغام حق کو روکنے کے لیے شروع کر دی، لیکن یہ فیضان مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہتا ہوا سمندر، اس کے سامنے کافروں نے جیسی باڑ لگائی یہ سمندر ہر باڑ کو بہا کر لے گیا. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب سرکار جل بگر ہوئے، تو یہاں پر منافقین اور یہود نے اسلام کے اس فیضان کو، اس مشن کو روکنے کی کوشش کی. خیبر کی فتح کے بعد یہود بھی گویا کہ پسپائی کی طرف آ گئے اور منافقین بھی اپنی موت مارے گئے. فتح مکہ کے بعد وہی مکہ جہاں پر اوبل ہوبل کے نام کے نعرے اپنے بتوں کے لگائے جاتے تھے، اب اسی کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر حبشی غلام سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اللہ کی تکبیر کو بلند کر رہے ہیں. میں نے لفظ حبشی غلام کا ذکر اس لیے کیا کہ کافروں نے عزتیں برادریوں میں تقسیم کی، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف و مقام والا وہ ہے جس کا تقوی اور ایمان سب سے زیادہ مقبول ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی قضا کرنے کے لیے جب یہی آٹھویں سال آپ لوٹے ہیں، تو آپ نے حضرت بلال کو کہا کہ تو کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اور کعبے کی چھت پر چڑھا کر آپ نے فرمایا کہ اب یہاں پر رب کریم کی تکبیر اور تقدیس اور اذان حق کو بلند کر، اور حضرت بلال نے کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان دی. تو پے در پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقت اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اخلاص یہ ایسا رنگ لایا کہ بڑی سے بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے آئی، مسلمانوں کے حوصلے اور استقامت نے انہیں پیوند خاک کر دیا، انہیں تہ خاک میں ملا کر دیا. جب بڑی بڑی یعنی جہاں مکہ کے لوگ اپنے گھٹنے ٹیک گئے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا بدر میں انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی، احد میں اس کے بعد طاقت لگائی، احزاب اور حنین میں انہوں نے کہا کہ بس اب مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے اور خاک میں ملا دیں گے، لیکن جس وقت حنین، جس وقت احزاب، غزوہ خندق یہ آخری غزوہ تھا کہ جس میں کافروں نے اپنی ساری کوششیں کی تھی، لیکن جب غزوہ احزاب کے اندر کافروں کو شکست ہوئی، اس کے بعد جنگیں تو ہوئی ہیں لیکن مکہ کا کافر پھر کبھی مسلمانوں کے خلاف کھڑا نہیں. وہ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے بعد عرب کا کفر جو تھا وہ سرد ہو گیا، لیکن اب دو قوتیں اس دور میں پوری دنیا کو اپنے چنگل میں لی ہوئی تھی، ایک اس طرف سے کسرا اور عرب کے اس شمالی علاقے کی طرف سے قیصر روم. یہ پہلے مسلمانوں کو خش و خاشاک کی طرح، تنکے کی طرح سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بے درد مسلمانوں کی فتوحات شروع ہو گئی اور مسلمانوں کا یہ سیل رواں ہر شے کو بہا کر لے جا رہا ہے، اب انہیں اپنی حکومتوں کی فکر ہوئی جناب اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور اسی دوران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت رحمت اور آپ کا جذبہ تبلیغ نے یہ رنگ لایا کہ سرکار نے اپنے قاصدوں کو ملک شام میں داخل کر دیا. اب ملک شام میں عیسائیت اور نصرانی لوگ تیزی کے ساتھ اسلام سے وابستہ ہو گئے. قیصر روم کے لیے مسئلہ درد سر بن گیا کہ جناب اب جو عیسائی مذہب کے ماننے والے، اب وہ عیسائی مذہب تو تھا نہیں، وہ تو ایک خود ساختہ مذہب تھا، یقیناً وہ مذہب نہیں تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جو انجیل کے اندر موجود تھا، یہ تو ان کا خود ساختہ تحریف شدہ ارباب من دون اللہ، جو انہوں نے اپنے مقتداؤں کو رب بنا لیا تھا، وہ جو حکم دیتے، اگر کوئی مالدار کوئی گناہ کرتا اور وہ گویا کہ تھیلی بھر کے مال وقت کے حاکم یا جناب ان کے مقتدا کے ہاتھ میں دے دیتا تو اسے بری سزا کہہ دیا جاتا، اور کوئی غریب بے قصور بھی ہوتا تو اس پر سزا مسلط کر دی جاتی. تو رب کریم نے فرمایا کہ حرام اور حلال کرنے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اور تم نے اپنے مولوی علماء کو یہ مرتبہ دے دیا کہ جناب رب جس کو حرام کہہ رہا ہے یہ اس کو حلال کرتے ہیں اور رب جسے حلال کہتا ہے یہ اس کو حرام کرتے ہیں. تو فرمایا ارباب من دون اللہ, اس لیے تم نے ان مولویوں کو اپنے ان مقتداؤں کو رب کے مقابلے میں رب بنا لیا. اور یہاں پر ایک بات مزید عرض کر دوں کہ یہودیوں کی تکلیف قابل مذمت تھی لیکن مسلمانوں کی تکلیف جو آئمہ کے ساتھ ہے وہ قابل تحسین ہے. اس لیے کہ یہود, اب یہ آیت ارباب من دون اللہ پڑھ کر حضرت امام اعظم کی تکلیف پر پیش کر دیا جاتا ہے, یہ قطعاً غلط ہے. اس لیے کہ وہ تکلیف اعتقاد میں کرتے تھے. رب کریم نے انجیل میں یہی حکم فرمایا کہ عیسیٰ خدا کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اور مریم سلام اللہ علیہا وہ صنف پاک ایک گویا کہ پاکیزہ خاتون ہے. اب انہوں نے اپنی طرف سے اپنے مقتداؤں کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی کہہ دیا, معاذ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اعوذ باللہ خدا کی بیوی قرار دے دیا. یہ وہ چیزیں تھیں, یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کا اللہ رب العزت نے کوئی حکم نہیں فرمایا بلکہ اس کی حرمت بیان کی. تو تکلیف, تکلیف اس کا مادہ نکلتا ہے قلادہ, یعنی وہ پٹا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے, وہ پٹا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. اب تقلید ایسی کی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی شے کو حلال کہے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی عالم کسی مقتدا کو ایسا بنائے کہ جو اس کو حرام کہے اب اس کی طرف جائے تو یہ تقلید, تقلید حرام ہے, تقلید مذموم ہے اور یہ جہنم کا مصاف ہے. لیکن عقیدے سے ہٹ کر اعمال کے لیے یہ کیا چیز فرض ہے, حدیث مبارکہ سے کتنے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. اب جناب جس طرح کے دور حاضر کے مسائل میں تجدیدی اجتہادی معاملات ہو رہے ہیں کہ جناب ہوائی جہاز پر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی, کشتیوں میں نماز پڑھنے سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, چلتی ہوئی ٹرین پر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی, کہ یہ اجتہادی مسائل جو اس وقت گویا کہ زہر بحث آ رہے ہیں. مثلاً جس طرح کے حال میں ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے مسائل کا حکم ہوا, یا جناب دیگر اور اشیاء جس طرح اسٹاک کا مسئلہ آج زیر بحث ہے, اسلامی بینکاری کا مسئلہ زیر بحث ہے, تو یہ اشتہاری مسائل کہ جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں, جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں, تو ایسے مسائل کے لیے عوام الناس کہ جو علم نہیں رکھتے وہ کسی ایک عالم کے علم پر اعتماد کر کے یہ سمجھے کہ یہ جو مجھے مسئلہ بتایا گا یہ درست ہوگا, یہ تقلید ہے, یہ تقلید ہے. اس کے بغیر گویا کہ کوئی چارہ نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے جو حنفی کہلاتے ہیں, یا حضرت امام شافعی کے ماننے والے جو شافعی کہلاتے ہیں, اس طرح حضرت امام احمد کے ماننے والے حنبلی اور حضرت امام مالک کے ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے. امام اعظم نے کہا اس لیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اس لیے کہ امام اعظم نے کہا, نہیں. یہ تو ساری چیزیں قرآن میں آ چکی تھی. عقیدے میں تو تقلید ہوتی نہیں, تقلید ہوتی ہے مسائل میں, فروع کے اندر. یہود کی تقلید قابل مذمت اس لیے تھی کہ وہ اپنے علماء کو عقیدے میں حکم مانتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر لے آتے تھے. اللہ جس چیز کو حرام کہتا ان کے علماء حلال کہتے, تو وہ خدا رسول کو چھوڑ کر اپنے علماء کی طرف جاتے تھے. تو اس تقلید اور اس تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہنے لگے جناب وہ بھی تقلید کرتے تھے, آپ بھی تقلید کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب, بنارس جو ہندوستان میں علاقہ جہاں گنگا بہتا ہے, تو جناب وہاں پر ہندو کھڑے ہو کر گنگا کا پانی پیتے ہیں, تم کعبے میں جا کے زمزم کا پانی پیتے ہیں, فرق ہے. وہ اپنی مورتیوں کے گرد ساتھ چکر لگاتے ہیں تو تم کعبے کے گرد ساتھ چکر لگاتے ہیں. ادھر بھی پتھر ہے, ادھر بھی پتھر ہے, ادھر بھی پانی ہے, ادھر بھی پانی ہے. تو محض اگر ظاہری صورت دیکھی جائے تو جناب یہ ساری چیزیں بھی اعتراض ہوا ہے کہ اسلام پر گویا کہ لازم آ سکتا ہے, لیکن یہ اس لیے جائز ہے کہ اس کا حکم اللہ نے, اس کا حکم اللہ نے دیا ہے, اور وہ اس لیے حرام و ناجائز ہے کہ اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. خیر مختصر یہ حضرات گرامی کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اور اس کے بعد مدینہ منورہ, اس کے بعد خیبر, اس کے گرد و نواح کے اندر اسلامی سرحدوں کو گویا کہ مضبوط کر دیا, تو اس وقت اس دور کی سب سے سپر پاور جو دو زمین کے خطے کو دو حصوں پر مشتمل کر کے گویا کہ جنوب کی جانب میں کسرا بیٹھا تھا اور شمال کی جانب پر گویا کہ وہاں پر قیصر روم تھا. رومی جو تھے کسرا مجوسی تھا, وہ آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے, پارسی جس کو کہا جاتا ہے وہ اسی کے اپنے آپ کو مقتدا کہتے ہیں, ایرانی کیونکہ حقیقت میں یہ ایران کا حصہ اسی کے پاس تھا, خراسان کا حصہ, وہ مجوسی تھے. لیکن قیصر روم جو تھا وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا اور اپنے آپ کو عیسائی کہتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاصدین کو جب ان کے شام بھیجا تیزی سے اسلام کے حق پیغام جو فطرت قبول کرنے والی چیز ہے، اب لوگ تیزی سے جب اس میں گویا کہ منتقل ہونے لگے تو قیصر روم کے لیے مسئلہ کردے سر آیا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی گویا کہ جہادی فتوحات اور دوسری طرف سے یہ تبلیغی فتوحات، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اقتدار گویا کہ زمین بوس ہو جائے. تو اب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے اب کوئی سخت اقدام کرنا چاہیے. اسی دوران سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاص جانشین حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہما گویا کہ ملک شام کا قاصد اور مبلغ بنا کر اپنی جانب سے بھیجا. یہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو قیصر روم کی طرف سے ہرقل کی طرف سے جو بصرہ کے مقام پر منتخب گورنر تھا اس نے حکم دیا اور حضرت حارث بن عمیر جو ایک امن کے سفیر تھے پیغام لے کر جا رہے تھے ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شریک کر دیا. سرکار کو یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی. اس وقت میرے آقا عمرے کی قضاء کے لیے مکہ جا رہے تھے. سرکار نے فرمایا کہ اس وقت ہم رکتے ہیں، پہلے ہم عمرے کے لیے جائیں گے، وہاں سے آنے کے بعد فیصلہ کریں گے. تو سرکار عمرے سے لوٹ کر گویا کہ تشریف لے آئے. یہ جماد الاولی کی گویا کہ ابتدائی تاریخیں، یعنی جماد الاولی کا مہینہ چل رہا ہے سن 8 ہجری ہے اور ابتدائی اس کی دن چل رہے ہیں. سرکار جب لوٹ کر آئے مسئلہ ذہن بحث آیا کہ حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا لشکر اپنا تیار فرمایا اور تاریخ کی بدترین دھاندلی جو عیسائیوں کی طرف سے ہوئی کہ ایک سفیر کو قتل کر دیا گیا. یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے کہ کسی سفیر کو مار دیا جائے جبکہ وہ شرمگیزی بھی نہ کر رہا ہو بلکہ وہ ایک مسلح اور گویا کہ ایک امن کا داعی بن کر گیا ہو. اور انہوں نے یہ بات اس کو قتل کر کے حضرت حارث کو شہید کر کے تاریخ کو گویا کہ بدترین نقصان پہنچایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عبرت دکھانے کے لیے اور ان کے تمام غرور اور نخوت کو تہ خاک کرنے کے لیے سرکار نے لشکر کو جمع فرمایا. وہاں پر 100,000 سے زیادہ کا لشکر گویا کہ قیصر روم کی طرف سے ہرقل بادشاہ نے گویا کہ تیار فرمایا کر دیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر چند ہزار کا ایک مختصر سا دستہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا تیار کیا، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب فرمائی کہ حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے میری نیابت کریں گے. سرکار فرمایا میں مدینے میں رہوں گا، میری طرف سے نیابت زید بن حارثہ کریں گے. جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے پلے ہیں اور یہ وہ ہیں جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، جن کو سرکار کی شفقت اور سرکار کے پاس رہنے سے یہ بات اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں تو یہ کہا جاتا تھا. اور اسی سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ گویا کہ نازل ہوئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ نے ان پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے. تو یہ زید بن حارثہ جو عظیم نسبتوں سے گویا کہ آراستہ ہے حضرت اسامہ انہی کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو سرکار نے اپنی طرف سے جھنڈا دیا، جو سفید جھنڈا تھا، فرمایا جنگ میں میری نیابت زید کریں گے اور زید شہید ہو جائیں گے. یہ سرکار نے اشارہ بھی مرحوم فرمایا تو یہ جھنڈا میرے بھائی مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ عنہ کریم کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، فرمایا جھنڈا پھر ان کے ہاتھ میں ہوگا اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو میرے غیور صحابی جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے کی ترتیب فرمائی اور جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سنیات الوداع، جہاں وہ پہاڑی جہاں سے سرکار مدینے میں تشریف لائے تھے، قال البدر علینا من سنیات الوداع، اس خطے کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام غیور غلاموں کو لے گئے اور وہاں پر لے جا کر سرکار نے تاریخ کی خطبہ دیا اور انہیں تلقین کی. اور اس میں یہ سرکار نے شاہ فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کی تاکید تمہیں میں کرتا ہوں، تمہیں میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے منکروں کے ساتھ جنگ کرو، لیکن لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا امراۃ، کسی کے ساتھ دھوکا نہ کرنا. یہ اسرائیل والی جنگ نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کے پیغمبر ہیں، امن کے سفیر ہیں، وہ اپنے قافلے کو روانہ کر رہے ہیں. فرمایا کچھ بھی ہو جائے تم نے دھوکہ کسی کو نہیں دینا، بددیانتی نہیں کرنا، ولا تقتلوا ولیدا ولا امراۃ، کسی بچے اور کسی عورت کو تم نے قتل نہیں کرنا. فرماتے ولا کبیرا فانیا، اور نہ کسی بوڑھے کو تم نے مارنا، کسی بوڑھے شخص کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا. ولا منعزلا بصومتی، اگرچہ وہ اپنے بت خانے میں بیٹھ کر بت کی پوجا کر رہا ہو، اگرچہ وہ بت خانے میں بیٹھ کر بت کی پوجا کر رہا ہو، جب تک وہ جنگ میں تمہارے ساتھ شرارت نہ کروں یا تمہاری مخبری نہ کرے، کسی صورت میں وہ جنگ کا آلہ نہ بنے، تو چاہے وہ اپنے بتخانے میں بیٹھ کر بتوں کی عبادت کر رہا ہو، تم امن کی طرف سے جا رہے ہو، تم نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، بچے کو تلوار نہیں اٹھانی، عورت کو تلوار نہیں اٹھانی، جب کہ یہ جنگ کے آلہ نہ بن جائے، جنگ کی طرف سے تمہاری مخبریاں نہ کریں، اگر یہ ایسے امن کی طرف رہے تو تم نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے ساتھ تم نے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرما کر اپنے ان غلاموں کا روانہ کر. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑے جل قدر صحابی ہیں، زید بن ارقم کمسن تھے اور یتیم تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرپرست تھے. آپ خود بھی رک گئے اور اس بچے کو زید بن ارقم کو بھی روک دیا اور کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، آج جمعہ بھی ہے، کیوں نہ جمعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا میں پڑھیں. اب جمعہ کا وقت ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے گویا کہ جمعہ کی نماز ادا کی، سرکار جمعہ سے فارغ ہوئے، سرکار کی دست بوسی کے لیے آگے بڑھے. سرکار نے فرمایا، عبداللہ تم گئے نہیں؟ کہا کہ حضور میں اپنی زندگی سے ناامید ہو چکا ہوں اور میرے اندر بس اب ایک شہادت کا جذبہ ہے، مجھے یقین ہے کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. حضور یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، تو میرے دل نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے جمعے کی اقتدا کروں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کی طرح اپنی رازداری والی ایک مسکراہٹ، ایک گویا کہ پیاری مسکراہٹ فرما کے سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ خدا تیرے حرص کو بڑھائے، تیری نیکی کی جستجو کو بڑھائے، لیکن تو کیا جانتا ہے کہ اگر تو زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تو اس کی نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو صبح روانہ ہو چکی. یہاں سے ان کو بشارت بھی دی، اور پہلا جو جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کی افضلیت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوۃ وفی روایت لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو چیز زمین میں ہے اور دنیا وما فیہا میں ہے، عبداللہ بن رواحہ اگر تو سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی تو ان معزز ہستی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا کہ جو لوگ سب سے پہلے قافلے میں گویا کہ روانہ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا لیتے ہوئے وہاں سے گویا کہ روانہ ہوئے. اب ایک لاکھ کے قریب کا ان کا گویا کہ سلسلہ ہے، انہوں نے دمشق کے قریب کے علاقے پر اپنی جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے موقع کے مقام کو اختیار فرمایا جو بسرا سے جنوب کی جانب ہے اور جہاں کوئی جنگ موقع لڑی گئی، یہ موقع جو علاقہ ہے وہ کشان کا. موقع کے مقام پر صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا مارکہ گویا کہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا. اب صفوں کی ترتیب دی گئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے گویا کہ میمنہ، میسرہ اور مقدمۃ الجیش جو سب سے آگے لڑے گا اس کی تشکیل کر دی. جو میمنہ جو دائیں طرف گویا کہ لشکر کو سنبھالے گا اس کا بھی آپ نے تجویز فرما لی، میسرہ جو بائیں جانب ہوگا اس کی ترتیب فراہم کر گویا کہ آپ روانہ ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب میں نے دیکھا کہ رومی سامنے سے آئے تو میرا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا. تو کہتے ہیں میرے ساتھ سرکار کے ایک بدری صحابی تھے حضرت ثابت بن ارقم، وہ مجھ سے کہنے لگے ابو ہریرہ ڈر رہے ہو، بھاگنے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ثابت تم خود صحیح کہہ رہے ہو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں پر رومیوں کی فوج ہے اور ہم اتنے کم تعداد میں ہیں. حضرت ثابت بن ارقم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو نا، تم بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، بدر میں بھی ایسی ہوا کفار ہم سے تین گنا زیادہ تھے اور ہم ان سے کم تھے، لیکن خدا نے جب بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے وہ تعداد سے نہیں فرمائی، ان کے اخلاص سے فرمائی ہے، اور آج مومنوں میں جذبہ شہادت اور اخلاص موجود ہے. آج مسلمان مٹھی بھر ان لاکھوں رومیوں کو پر غالب آ جائیں گے. فرما انا لم ننصر بالکثرت، اللہ نے کبھی ہمیں کثرت کی بنا پر فتح نہیں دی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین پر مخلص ہونے کی بنا پر گویا کہ فتح دی ہے. سب بندی ہو گئی، حضرت زید بن حارثہ نے گویا کہ جھنڈا اٹھا لیا اور آپ آگے روانہ ہوئے. آپ کے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی. آپ بڑی جوا مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور رومیوں پر ایک قیامت برپا کر رہے تھے. دور سے ایک رومی نے ایک بہت بڑا گویا کہ نیزہ جو جس کا منہ زہر پگلایا ہوا تھا وہ دھوکہ دہی سے دور سے پھینک کے مارا. وہ حضرت زید بن حارثہ کے عین صدر کے مسجد میں پڑا اور آپ نے وہاں پر جا کے شہادت خاموش کروا. حضرت زید بن حارثہ جیسے ہی شہید ہوئے اور یہ جھنڈا قریب تھا کہ زمین پر گرتا, مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب دوڑے ہوئے آئے اور یہ تھا کہ جھنڈا گرتا اور اسلام کی عزت پر حرف آتا. آپ نے جھنڈے کو اٹھا لیا, حضرت جعفر نے اس جھنڈے کو اٹھا کر آپ نے وہاں پر جنگ شروع کی. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے چار تلواریں آپ کے ہاتھ پہ ٹوٹی ہیں, یعنی جو آپ نے اتنے بے در پہ وار کیے. اور اس وقت سارے رومیوں نے دیکھا کہ کس شہر کو گویا کہ کنٹرول کیا جائے, کس کا محاذہ کیا جائے, اسے روکا جائے, کیونکہ یہ مقدم الجیش کے اندر ہے. اس کی ضرورت بہادری استقامت کو دیکھ کر مسلمانوں میں گویا کہ حرارت ایمانی اور جوش برقرار ہے. تو سارے رومیوں نے جیسا کربلا کے اندر امام علی مقام کی طرف کیا تھا, سارے رومیوں نے اس طرح منہ کیا اور تیر کی بارشیں حضرت جعفر بن ابی طالب کے اوپر کی. روایت میں آتا ہے ابن کثیر نے بھی لکھا کہ آپ کے جسم پر 100 سے زیادہ تیر پہ وسط ہوئے تھے, 100 سے زیادہ تیر پہ وسط ہوئے تھے, اور آپ کے جسم کا جب آخری قطرہ بھی خدا کی راہ میں بہ گیا تو آپ نے کلمہ شہادت کو بلند کرتے ہوئے جامع شہادت کو بلند کیا. اور اس سے پہلے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیروں کے وار ہو رہے تھے تو اس وقت تک آپ رومیوں کے قبضے میں نہیں آئے, لیکن ایک رومی بدبخت بعض لوگوں نے آپ کو بائیں طرف سے الجھایا اور ایک بدبخت نے آپ کے دائیں بازو کے اوپر زور سے تلوار کا ضرب کیا کہ جس سے آپ کا بازو کوہنی سے کٹ گیا. اور جب آپ نے اس جھنڈے کو اپنے بائیں طرف پکڑا تو بائیں بازو پر اس نے کوہنی جب کاٹی تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا دیا. لیکن جب آپ کی پیٹھ پر ایک تیز دھار میزہ داخل کیا گیا جس سے آپ پر غشی تاری ہوئی اور آپ کی رگ و پے کے اندر جو آخری خون تھا وہ اللہ کی راہ میں بہا اور آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. علماء نے لکھا کہ آپ کی عمر کیا تھی, فرمایا 31 سال. 31 سال عمر, یعنی بھرپور جوانی میں آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا فوراً جیسے ہی آپ کو گویا کہ جسد مبارک. اور عبادت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہ جنگ پیدل کیے, گھوڑے پر نہیں کی, کیونکہ جب آپ گھوڑے پر تھے اور حضرت زید بن حارثہ زمین پر گر رہے تھے تو اسی وقت آپ نے اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے سے زمین پر چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کی دائیں ٹانگ کے اوپر زور سے تلوار کی ضرب ماری کہ جس سے گویا کہ گھوڑے کی ٹانگ کٹ گئی اور گھوڑا زمین پر گر گیا. اور آپ نے جھنڈے کو اٹھایا. مورخین لکھتے ہیں کہ گھوڑے کو مارنے کی وجہ دو تھی, ایک تو یہ کہ میری شہادت کے بعد میرے گھوڑے پر کوئی تاثر نہ پڑ جائے, اور دوسری یہ کہ میں آج اپنے گھوڑے کو خود مار دیتا ہوں تاکہ میرے لیے راہ فرار بھی محدود ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر میری طرف امڑ کے آ جائے اور میں انسان ہوں اور میرا دل گویا کہ سست پڑ جائے اور میں بھاگنے کے لیے ہو جاؤں تو میں اپنی سواری کو خود ختم کر دیتا ہوں تاکہ میری زندگی کی یہ امید بھی ختم ہو جائے اور میں اللہ کی راہ کا سچا مخلص ذاتی بن کر اللہ کی راہ میں جامع شہادت ہوں. یہ سیدنا جعفر بن ابی طالب, ان کے جو ہاتھ کٹے ہیں ان کو تیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبریل امین ان کے لیے سونے کا پر لے کر آئے. سرکار نے فرمایا میں نے اپنے بھائی جعفر کو جنت میں اڑتا ہوا دیکھا, تو یہ تیار اڑنے والا پرندے کی طرح, تو آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندے کے معنی اڑتا ہوا دیکھا, اس لیے سرکار نے آپ کو تیار فرمایا کہ بڑی تیزی سے گویا کہ فضا میں گردش کرنے والا اڑنے والا. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ فل مدبرات امرا, یہ بھی سن لیجیے کہ جناب یہ زمین و آسمان میں جو کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے جس کو فرشتے چلا رہے ہیں کارخانے قدرت, اس میں کارخانے قدرت کو چلانے والے جو قرآن کہتا فل مدبرات امرا, ہم نے کارخانے قدرت کو تدبیر کرنے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے. اب وہی بادل لاتے ہیں, وہی بارش برساتے ہیں, وہی سبزہ لاتے ہیں, ماں کے شکم میں بچے نے روح وہی ڈالتے ہیں, اس کی تقدیر وہی لکھتے ہیں. المختصر یہ کہ سارا نظام فرشتے چلاتے ہیں, عرش کو فرشتوں نے سنبھالا, زمین کو فرشتوں نے سنبھالا, آسمانوں کو فرشتوں نے سنبھالا, رزق دینے والے فرشتے, روح قبض کرنے والے فرشتے, خوبصورتی بخشنے والے فرشتے, موت لانے والے فرشتے, عذاب قبر دینے والے فرشتے, قبر سے اٹھانے والے فرشتے, کارخانے قدرت کا سارا نظام قرآن کہتا ہے فل مدبرات امرا, تدبیر کرنے والے فرشتوں کو سپرد کر دیا گیا. اولیاء کاملین جب اپنے اس گویا کے عالم میں جسد سے ان کی روح پرواز کرتی ہے تو تمام صوفیاء نے بالخصوص شاہ ولی اللہ نے اور حضور سرکار غوث اعظم نے فتوح الغیر میں لکھا کہ ان کی روحیں نکل کر مدبرات امرہ کے معاونین میں ہو جاتی ہے، ان فرشتوں کی معاونین میں ہو جاتی ہے جو کارخانہ قدرت کو چلا رہے ہیں. فرمایا ان فرشتوں کے معاونین میں سب سے پہلی جماعت جو ان کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ چلتی ہے، یعنی حضرت اسرائیل تنہا تو نہیں آتی، فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں، تو ان جماعت میں اولیت کے ارباب بھی ہوتی ہے جو ان کے سپاہیوں میں شمار ہو جاتا ہے. اور جو فرشتے جو عام فرشتے ہیں یعنی جو نبی نہیں ہے، ان سے بڑا رتبہ ان کا ہوتا ہے. کیونکہ یہ امت کا اجماعی اصول عقیدہ ہے کہ انسان نبی فرشتہ نبی سے افضل ہے، انسان متقی عام فرشتے سے افضل ہے، مومن ہو لیکن گناہگار ہو اس سے عام فرشتہ افضل ہے. تو بدری صحابی جس کا اسلام میں سب سے بڑا رتبہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اگر ترتیب دی جائے تو سب سے بڑی جماعت بدری صحابیوں کی ہے کہ جنہوں نے بدر میں جامع شہادت نوش فرمایا یا بدر میں انہوں نے شمولیت کی. یہ جتنے بھی اشخاص ہیں ان کی روحیں حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل کی جماعت کے اندر ہیں. اور فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب یہ ان مقدموں میں مقدمۃ الجیش ہے، یعنی آگے سربراہی فرمانے والوں میں سے ہے. فرمایا اس لیے کہ جب تم پڑا کرو تو ان کا نام لے کر ان کی روحوں کو ثواب ہو جائے. فرمایا جب تم یہ سارے ثواب کرتے ہوئے ترتیب کرتے ہو تو ان کی روحیں تم پر متوجہ ہوتی ہے اور ان سے محبت کے صدقے تم پر اقرار ہوتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت علی شاہ اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات کے تحت کہ ان کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور خدا انہیں قضاء و قدر کے معاون میں شامل فرما لیتا ہے. جو دنیا میں قضاء و قدر کے نظام کو برقرار رکھتے ہیں، یہ اپنے مریدوں کی امداد کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں. فرمائیے ارواح وہ ہوتی ہے. سیدنا جعفر بن ابی طالب کو اللہ رب العزت نے کئی شرف ہیں، اہل بیت ہیں، سرکار سے انتہائی قریبی تعلق ہے، اور دوسری طرف جامع شہادت کو نوش فرمایا. میں اکثر آپ کے سامنے وہ حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جب جبریل سرکار کے پاس آیا تھا تو سرکار نے پوچھا تھا کہ جبریل میرے سارے صحابہ شہید ہوئے لیکن جب میرا بھائی شہید ہوا تو اس کی انفرادی حیثیت، جب میرے صحابی زید شہید ہوئے تو تو نے انہیں جنت کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ اڑتے ہوئے جنت کی طرف نکل گئے. جب میرے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو ان کو تو نے اشارہ کیا وہ جنت کی طرف چلے، لیکن جب میرے بھائی جعفر شہید ہوئے تو تو ان کے لیے جنت سے پر لے کر آیا اور وہ سنہری سونے کے پر تھی. فرمایا یہ آپ کے رب کا حکم تھا، آپ کے رب نے کہا کہ جانے تو اوروں نے دی ہے یہ، لیکن نبی کا عزیز ہے، نبی کا اہل بیت ہے، اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ تاکہ پتا چلے کہ میرا عام بندہ نیکی کرے تو اس کی اور حیثیت ہوتی ہے، نبی کا گھرانے والا اگر نیکی کرے تو اس کی اور عظمت ہوتی ہے. تیری مسئلے پاک بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. حضرت جعفر بن ابی طالب کی عمر 31 سال، ابن کثیر نے لکھا کہ جناب 39 سال، لیکن تمام علماء نے کہا کہ جس وقت بندے پر شباب بھرپور طاری ہوتا ہے، جوانی بھرپور ہوتی ہے، جس کو اس وقت اس کو دنیا زیادہ یاد آتی ہے، اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب نے گویا کہ جامع شہادت کو نوش فرمایا اور جیسے آپ شہید ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا اور جھنڈے کو آپ نے سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد آپ مقدمۃ الجیش سے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر دشمنوں جو دشمن سامنے موجود تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی طرف پورا کانٹا باندھتے ہوئے حملہ شروع کیا تو آپ کے دل میں گھبراہٹ طاری ہو گئی. یہ عصر کے قریب کا وقت تھا، آپ کے دل میں گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ اتنے لوگوں کو میں کیسے ماروں گا. تو آپ اپنے دل سے بات کرتے ہیں تو آپ کے قریب جو صحابی ہے حضرت ثابت وہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں میں نے سنا کہ عبداللہ بن رواحہ اپنے دل سے کہتے ہیں اے نفس تو کس کی ملاقات کی شوق میں زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اللہ آپ کو خدا کی راہ سے بھاگ جائے گا تو کس کی ملاقات کے شوق میں تو زندہ رہنا چاہتا ہے؟ بیوی اسے تو میں نے 3 طلاق دے کر پہلے ہی ان پر اپنے اوپر حرام کر لیا. یعنی آپ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جب روانہ ہوئے تھے تو آپ نے اپنی بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی اور بیوی روتی رہی. فرمایا اس لیے کہ تیری محبت اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میرے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کسی اور کے ساتھ نکاح کر لینا. اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور اس جنگ میں جب کافر آپ کے منہ پر کھڑے ہوئے تھے آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اے نفس کیا تو بیوی سے ملاقات کے شوق میں زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اسے تو میں نے پہلے تین طلاق دے کر اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، کیا تم وہ دو میرے مضبوط غلاموں کی طرف جانا چاہتا ہے؟ انہیں تو پہلے میں نے اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا ہے۔ اچھا اچھا، شاید تم اسی لیے زندہ رہنا چاہ رہا ہو کہ میرے کھجور کے باغات ہیں، اس کی طرف تو زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہو، لیکن سن لے، فہو للہ ولرسول، اسے بھی میں نے اللہ اس کے رسول کی راہ میں آزاد کر دیا۔ فرمایا اب نفس تو مجھے دھوکہ مت دینا، اس لیے کہ اب مجھے کسی کی ملاقات میں شوق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا کی ساری عیش و عشرت میں پہلے ہی اللہ کی راہ میں چھوڑ آیا ہوں، اور اس وقت میرا مقصد صرف جذبہ جہاد ہے۔ یہ عین اثر کا وقت آیا، کافر اپنے گویا کے معاملات کے لیے پیچھے ہٹے، آپ بھی پیچھے آئے۔ دوپہر کا وقت گزر چکا تھا، حضرت ثابت جو آپ کے عزیز بھی ہیں، انہوں نے آپ کو گویا کہ ایک بھنا ہوا گوشت دیا کہ آپ اس کو کھا لیں، کیونکہ آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو جیسے ہی منہ پر لگایا تو دوبارہ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے اعلان ہوا کہ جناب جنگ کے لیے دوبارہ نکلے، آپ نے اس گوشت کو وہیں پھینک دیا، اور پھر آپ گویا کہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے وہاں پر گویا کہ پے در پر کافروں پر حملے شروع کیے، اور جس طرح سابقہ حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر بن طالب کو گھیرا ڈال کر انہوں نے شہید کیا تھا، اسی طرح اللہ کے شیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور ان تینوں جمال مصطفیٰ، شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر کے اندر قتل کیا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کی جسد مبارک اتارا گیا، اس کے اوپر حضرت جعفر بن ابی طالب کے جسد مبارک کو رکھا گیا، اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے جسد مبارک کو رکھا گیا۔ اللہ پاک قیامت تک کروڑوں رحمتیں اور ان گن برکتیں ان پر نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی غیرت و نثار سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کے اخلاص اور فدائیت اور شجاعت سے دین سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ حضرت گرامی آخری لمحات کی طرف چلتے ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے شہید ہوئے، بدری صحابی حضرت ثابت بن قیس نے جھنڈا اٹھایا اور مسلمانوں کو دیکھا تو ان کے حوصلے بالکل پست ہو چکے، یہ بس اشارہ ملے اور میدان چھوڑ چکے، اس لیے کہ مکمل طور پر رومی مسلمانوں پر غالب ہو چکے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس نے لوٹ کے مسلمانوں کو آواز لگائی کہ دیکھو رسول اللہ کو تم کیا منہ دکھاؤ اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤ، میدان سے بھاگنا نہیں، کیونکہ بھاگ جاؤ گے پھر بھی تمہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو لہذا اللہ کی راہ میں مرنا بڑی بات ہے، اور بالخصوص بھاگنے سے پہلے مرنا بڑی بات ہے، اس لیے کہ اگر ابھی تم بھاگو گے دشمن تمہارا پیچھا کر کے تمہیں مار دیں گے، تو لہذا مرنا تو تمہیں اس وقت بھی ہے، تو لہذا میدان چھوڑنا نہیں، اب بتاؤ یہ جھنڈا کس کو دیا جائے۔ سب نے کہا ثابت بن قیس سے کہ تم بدری ہو، جوان بھی ہو، باہمت بھی ہو، حوصلے والے بھی ہو، یہ جھنڈا میں تمہیں ہم تمہیں دیتے ہیں۔ سامنے خالد بن ولید کھڑے تھے، حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ نہیں، یہ جھنڈا سے خالد بن ولید کو دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، تم اس کے زیادہ مزداف، کیونکہ تمہارے غیرتی کلمات پر اب مسلمانوں کے گویا کہ عزائم دوبارہ جوان ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم مجھے واقعی میں بڑا سمجھتے ہو اور بدری سمجھ کر میرا احترام کرتے ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کرتے ہوئے جھنڈا تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اب جب سیدنا خالد بن ولید کا جھنڈا سوارا تو عین مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور اس وقت جنگ گویا کہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ جنگ کا تیسرا دن تھا، سات دن تک یہ جنگ چلی، سات دن تک موتا کے مقام پر یہ جنگ چلی، تیسرا دن تھا، مغرب کا جب وقت ہوا، رات کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فکر اور بصیرت کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان کی میٹنگ بلوائی اور فرمایا کہ مقدمۃ الجیش جو سب سے آگے لڑ رہا تھا اب وہ سب سے پیچھے جائے گا، جو بایاں والا ہے وہ افراد ہٹ کر اب بایاں میمنا جو ہے اب وہ دوسرے صحابی سنبھالے، اور میسرا جو ہے وہ دوسرے صحابی سنبھالے گا۔ صحابہ نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میدان جہاد میں دیکھ لینا کیا ہوگا۔ اب جب دوسرے دن صبح ہوئی تو اب کافروں نے جب دیکھا کہ جس سے تین دن سے لڑ رہے تھے وہ لوگ سامنے نظر نہیں آ رہے، وہ گروہ پیچھے چلا گیا، میمنا جو تھا دائیں جانے والا وہ نظر نہیں آ رہا، اب میں نظر آ رہے ہیں، میسرا جو تھا بائیں جانے والا وہ نظر نہیں آ رہے، کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ مدینے سے مزید گویا کی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے رات کو پہنچ گئی۔ یہ تصور اللہ کی امداد ثابت ہوا اور اتنا بڑا روب کافروں کے دل پر بنا، اور حضرت خالد بن ولید کی یہ بصیرت اور آپ کا یہ فیصلہ اتنا مستحکم رہا کہ رومی انتہائی مرعوب ہوئے اور ان کے چہروں کے معاملات اور نفسیات کو دیکھ کر، خالد بن ولید پرانے گویا کہ جنگی تھے، آپ نے دیکھ کر معاملے کو بھانپ لیا اور صحابہ کو کہا کہ اب یہ ڈر چکے ہیں، اب تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور اب مسلمانوں نے جب پے در پہ حملہ شروع کیا، چوتھے دن کی صبح تھی کہ رومیوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، اب مسلمانوں نے چوتھے دن بھی ان کے ساتھ گویا کہ قتال کیا، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن، ساتویں دن حال یہ ہوا کہ رومیوں کے ہزاروں گویا کہ رومی مارے گئے اور جو بچے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جس عزم کے ساتھ، روایت میں آتا ہے خالد بن ولید کے ہاتھ پر 41 تلواریں ٹوٹی ہیں، ابن کثیر لکھتے ہیں 41 تلواریں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے قتال کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر ٹوٹی ہے، سات دن کے اس خطرناک مارکے کے بعد رومی جب وہاں سے بھاگ گئے، اور ہر دن گویا کہ یہ مقدمۃ الجیش میسرا میمنہ کی فوج گویا کہ تبدیل ہوا کرتی تھی، اور اس طریقے سے نفسیاتی روح مسلمانوں کا رومیوں پر بیٹھا کہ 100,000 کے قریب کا معاملہ ہونے کے باوجود رومی مسلمانوں کے سامنے نہیں رک سکے۔ ساتویں دن یہاں جنگ ختم ہوئی اور یہ ظہر کے قریب کا وقت تھا، اور وہاں مدینہ منورہ میں بہت دور، یہ جنگ شام میں ہو رہی ہے اور وہ مدینہ ہے بہت دور، جو ہزاروں میل کی مغیرہ کی مسافت ہے، وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ گلی کوچوں میں اعلان کر دو الصلاۃ الجامعہ۔ یہ لفظ جب بولا جاتا تھا کہ جب سرکار نماز کے بعد خطبہ دینا چاہتی، یہ لفظ گلی کوچوں میں جب گشت کروایا جاتا تھا الصلاۃ الجامعہ، اس کا لفظ جب، اس سے صحابہ سمجھتے تھے کہ کوئی معاملہ ہوا ہے، سرکار کو تلقین کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال اور چند صحابہ کو سرکار نے پورے مدینے میں گھومنے کے لیے کہا کہ گلی کوچے جا کر اعلان کر دو الصلاۃ الجامعہ، سارے صحابہ امڑ کر مدینہ نبوی کے اندر جمع ہو گئے، اور یہاں پر جمع ہوئے، اور یہاں پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اپنے حجرے سے نکل کر آئے تو آپ کے گویا کہ چشمانے کرم سے آنسو بہ رہے تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر جلوگر ہوئے، فرمایا کہ سنو، جنگ موتا کے اندر زید شہید ہو گئے، اور تلوار ان کے بعد، جھنڈا ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے بعد میرے عظیم شہر عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے بعد تلوار اللہ نے سیف بن سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کو دی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ یہ طویل خطبہ جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو بخاری کے اندر بھی ہے کہ نہا زید و جعفر و ابن رواحہ قبل آیات یوں خبر ہوں، کسی مخبر کے آنے سے پہلے سرکار نے یہ خبریں عطا فرما دی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ زید نے جامع شہادت نوش فرمایا، وہ قتل زید شہید فاستغفروا له، زید شہید ہو گئے، تم سارے مل کر ان کے لیے ایک دفعہ استغفار پڑھو۔ یاد ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیجیے، پھر میرا آقا فرماتے ہیں کہ جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا، حتی قتل شہید، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو کر قتل ہوئے ہیں، فاستغفروا له، تو تم ان کے لیے بھی استغفار کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان، سکا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کا پرچم اٹھایا اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ ان کو بھی یہ نعمت شہادت پر اللہ رب العزت نے فائز فرمایا، فرما فاستغفروا له، اپنے بھائی عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھی استغفار کرو، اسال سلام کرو، لہذا آپ ان کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ ان تینوں کی شہادت کو سرکار نے بیان فرمانے کے بعد یہ بھی بشارت مرمت فرمائی کہ مسلمان کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ فوراً ظہر کے وقت وہاں سے رومی بھاگے ہیں، حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ حضرت خالد بن ولید نے سفیر بنا کر بھیجا، فوراً مدینے پہنچے اور سرکار کو سارے جہاد کا واقعہ بیان کر، حضرت یعلی بن امیہ اپنے تیز برق رفتار گھوڑے کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف پہنچے، جیسے ہی ایک دن کے بعد سرکار کے حضور حاضر ہوئے اور جیسے سرکار نے حضرت یعلا کو دیکھا تو فرمایا، یعلا اگر تمہاری مرضی ہے، میں کسی نے لکھا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں جنگ کے واقعے کو تمہارے سامنے بیان کر دوں، یا تم چاہو تو تم بیان کر دو. حضرت یارا کہتے ہیں کہ حضور آپ ہی بیان فرمائے. حضرت یارا کہتے ہیں سرکار نے جنگ کے پورے واقعے کو بیان فرمایا، فرماتے والذی بعث بالحق، خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، اس خدا کی قسم ہے، ما ترکت من حدیث حرفا واحدا، فرمایا کہ پورے جنگ کے واقعے میں ایک حرف کی سرکار نے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ایک لہجے کی سرکار نے خبر مرحمت فرمائی. وَإِنَّ أَمَرَهُمْ لَكَمَا ذَكَرْتَ، فرمایا کہ بےآئنی اسی طرح واقعے کو بیان فرمایا جس طرح میں واقعے کو ذکر کرنا چاہا. فرمایا کہ جنگ کے ایک بھی واقعے کو گویا کہ آپ نے نہیں چھوڑا اور اس میں ذکر فرما دیا. تو یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان علم کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ جو سامنے صحابی موجود ہے. حضرت یا علیہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جناب تو چاہے تو تو بتا دے، اگر تو راضی ہو تو میں بتا دوں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ بتا دیں، اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. ایسے کئی واقعات گویا کے پیش آئے ہیں، تو ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا نبی کو خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی نبی کو خبر نہیں، ہار کہاں گھوم گیا تھا حضرت عائشہ کا نبی پاک خبر نہیں. میں نے کہا یہ واقعہ بھی تو حدیث کی دنیا کے اندر ہے، کبھی یہ بھی تو بیان کر دیا کرو، یہ واقعہ بھی تو بیان کر دیا کرو. اور یہ جتنی عظیم صفت سرکار نے، اور یہ واقعہ حضرت عمر کا بھی بدر کے اندر فرمایا کہ جب بدر میں ہماری پسپائی ہوئی تو صبح کے وقت، یعنی سامنے کافر موجود تھے اور ہم نے کہا کہ بدر میں پسپائی ہو جائے گی، بخاری میں موجود ہے کتاب الجہاد میں، سرکار رات کے وقت حضرت عمر کو لے کر نکلے اور اپنی لاٹھی سے لمبی ایک لائن کھینچی. فرمایا عمر، مسلم امام احمد میں یہ الفاظ ہے، آزام مسر ابا جہل، دیکھنا عمر کافر جس پر فخر کرتے ہیں نا، کل وہ ابو جہل یہاں گر کر مرے گا. پھر دوسری سرکار نے لمبی لائن کھینچی تھوڑے فاصلے پر، ہاگا مسرو ادبا، دیکھنا عمر کل ادبا یہاں گر کر مرے گا. پھر آپ تھوڑے بڑے آگے اور پھر ایک لائن کھینچی، فرما ہاگا مسرو امیا بن خلف، فرمایا کہ امیا بن خلف یہاں گر کر مرے گا. جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت عمر کہتے ہیں میں جستجو میں لگ گیا، میں وہاں پر پہنچا، میں نے ان تینوں کے سروں کے اوپر لائن باقی دیکھی، اور اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی پاک کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، جس جگہ پر میرے آقا نے لائن کھینچی تھی وہ کافر وہیں گر کر مرا ہے. بال بنا لیتا جس کا علم اتنا یقینی ہو اور اتنا گویا کہ متیقن بات ہو کہ جناب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سر کے اوپر ان کی لائنیں دیکھی، کیونکہ سرکار نے لمبی ایک لکیر کھینچی تھی، تو فرمایا کہ ابو جہل وہیں گر کر مرا ہے، عتبا ولید وغیرہ یہ سارے وہیں گر کر مرے ہیں، اور ان کے سر پر وہ گویا کہ لکیر نظر آ رہی تھی، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو وہ نشان موجود. تو آپ اندازہ لگائیے اتنا یقینی علم. تو کیا یہ احادیث مبارکہ چھپانے کی چیزیں ہیں؟ اس سے بیان کرنے سے تو گویا کہ ایمان ہی تازہ ہوتا ہے، اس کے بیان کرنے سے بندے کے جذبات ہی بلند ہوتے ہیں، اس کے بیان کرنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بندے کا وسوق اور آپ کی محبت میں بندہ اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کا وہ فیضان عطا فرمایا. اب پوچھا حضرت یعلا نے، حضور آپ کو یہ بات کیسے پتا چل گئی؟ سگا فرماتے ان اللہ رفع الارض حتى رأيت مكانه حتى رأيت معركته، فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو اٹھا دیا اور جہاں جنگ ہو رہی تھی اس مارکے کو میں نے دیکھ لیا. جہاں جنگ ہو رہی تھی، طبقات میں تو یہ موجود ہے کہ صحابہ خود مسجد میں جمع ہوئے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ سرکار فرماتے دیکھو اب جھنڈا زید نے اٹھا دیا، مشاہدہ بھی ہے کہ دیکھو اب جھنڈا زید نے اٹھا دیا. یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو براہ راست بغیر کسی واسطے کے رب سے فیض لے رہے ہیں. حضرت عمر تو 1500 میل دور پر ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ثانیہ کو دیکھتے ہیں، اور ان تماموں کے غلاموں کے غلام غلاموں کے غلام سرکار غوث اعظم جو ہمارے آقا ہے، وہ تو فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخرج ربنا علی حکم اتصالی، کہ اللہ کے تمام شہر جتنے خدا نے آباد کی ہے تمام کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میری ہتھیلی میں رائی کا دانا، جتنا میرے ہتھیلی میں رائی کا دانا ہوتا ہے. تو جو دل سے اندھا ہو اس کی آنکھیں بھلے روشن ہو وہ اندھا ہی ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ طرز ہے، قرآن نے ہمیشہ ان کو اندھا اور بہرا اور گونگا کہا ہے کہ جن کی زبان سے نبیوں کی عظمتیں، جن کے مشاہدے میں نبی کی عظمتیں، جن کی سماعت میں نبی کی عظمتیں نہیں آتی. قرآن کہتا سمن بکمن عمیم فہم لا یرجعون، حالانکہ ابو جہل نہ اندھا تھا نہ بہرا تھا نہ گونگا تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں سے واقف نہیں ہوتا وہاں سے بھاگتا ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہوتی. سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتی محبوب یہ تو مردے ہیں، مردے موتا، یہ مردے ہیں، تو ان مردوں کو نہیں سناتا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ نہیں سنتے، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو جہاں پر زندہ کافر مکے میں پھر رہا ہے، قرآن میں مردہ کہتا ہے، جو دیکھتا ہے قرآن اسے اندھا کہتا ہے، جو بولتا سنتا ہے اللہ رب العزت اسے گونگا اور بہرا کہتا ہے، کیوں؟ کہ جو حق بولنے سے، انبیاء کرام کی عظمتوں کو بیان کرنے سے گویا کہ مفلوج ہو جائے، رب کریم کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیات نہیں ہوتی، اور جو قتل ہو جائے، جس کے جسم کے دو ٹکڑے بھی میدان جہاد میں موجود ہو، رب کریم کہتا بل حیا، وہ زندہ ہے، تو جو بظاہر ہمیں مرا ہوا نظر آ رہا ہے وہ زندہ ہے، اور بظاہر ہمیں جو پھرتا ہوا 40 سے نظر آ رہا ہے وہ مردہ ہے، کیوں؟ کہ اس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے، نبی کی عظمت کو بیان کرنے والی وہ زبان نہیں ہے، نبی کی عظمتوں کو سننے والے وہ کانوں میں وہ سماعت، وہ استطاعت نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو بیان کیا، حضرت یعلی بن ابی امیہ جو ہیں، یقیناً ان کا ایمان اس کلمات کو سن کر مضبوط ہی ہوا، جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، سرکار نے سارے وہی الفاظ کہے جو میں کہنا چاہتا تھا، سارا وہی مجمع کا گویا کہ معاملہ بیان کیا، اور جس میں ایک حرف بھی گویا کہ فرق نہیں آیا، تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام علی رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل تھے، میں نے کہا جو نہیں تھا تو وہ تو ابو جہل کہلایا، جو قائل ہوئے وہ یہی صحابہ کرام علیہ رضوان گویا کہ قائل آئے، چاہے حضرت عباس کا ایمان ہو وہ بھی سرکار علیہ السلام کے علم غیب کو دیکھ کر مومن ہو رہے ہیں، چاہے حضرت عثمان بن عاص کا ایمان ہو، چاہے حضرت سیدہ جبیریہ کے والد سیدنا حارث کا ایمان ہو، یا دیگر اور صحابہ جس کی تعداد نہ ختم ہونے کے بنا پر ہے، کہ جن کے ایمان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جن کے لیے سرکار علیہ السلام نے ان کے دل کی خبریں مکمل کروا، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان شاء اللہ العزیز آنے والے درس کے اندر ہم ان صحابہ کی تدفین اور ان کے مرتبے، ان کی وراثت کے مقام مطالب، اور یہ قافلہ وہاں سے کیسے لوٹا، مدینہ منورہ کی سرحد پر آ کر میرے آقا علیہ السلام نے ان کا کیسے استقبال کیا، اللہ اکبر، حضرت جعفر جن کے بچے گویا کہ مدینے میں ہیں اور ان کی قبر ملتے شام میں، اللہ اکبر، یعنی ان بچوں پر کیا گزری ہوگی، اور اس عظیم خاتون پر کیا گزری ہوگی کہ جس نے انتقال کے وقت اپنے شوہر کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکی، اور وہ بچے جو اپنے باپ کی گویا کہ لاشے کے قریب نہ جا سکے، کتنی عظیم قربانی ہے صحابہ کرام اور اہل بیت نبی پاک کے گھرانے نے پیش کی ہے، اللہ اکبر، دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم گھرانے کی صدقے کی، ہمیں اسلام پر مستقیم فرمائے، ہمارے دلوں سے نفاق، ڈر، خوف نکالے، ہمیں دین کی سربلندی کے لیے، دین کے معاملات میں سرفروشی کے لیے اللہ ہمیں ان کی غیرت کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی اثار کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی شجاعت کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور ایک دفعہ تمام ہی حضرات ان تمام شہداء کی روح کے لیے اور ان کے جو پسماندگان اس وقت رہ چکے تھے، اور یقیناً وہ ہماری آقا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، وہ پاکیزہ مستوراتیں کہ جنہوں نے صبر کیا ان شہادت پر اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، ان تمام کی ارواح کے لیے، اور جنگ موتا میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ان تمام کے لیے، بالخصوص حضرت زید بن حارثہ اور سلطان المجاہدین حضور سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، اور اسد اللہ و رسولی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ثواب کے لیے ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت فرمائیں، حضرت جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ جو ہے وہ اسماء بنت عمیس ہیں، جس نے مولا علی کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورج لوٹایا تھا تو یہ اسی کی راوی ہیں، تو یہ بڑی عظیم خاتون ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو بہت وافر برکت کا حصہ ملا، تو ان کا نام بھی ذہن میں رکھیے، حضرت اسماء بنت عمیس سلام اللہ علیہا، اور جو جو آپ کی جائز مرادیں ہیں ان بزرگوں کا نام اپنے دل و دماغ میں گردش کرتے ہوئے اپنی جائز مرادیں بھی دل و دماغ میں رکھیں، اور سارے ثواب کی اپنی زبان سے سورہ فاتحہ انتہائی آج اور ان کے ساری کے ساتھ ملا ہوئی، مولا کریم جو پڑھا اسے قبول فرما، جن عظیم ہستیوں کے سالس ثواب کے لیے پڑھا، مولا کریم ان کی روح انور سکاری صلاح السلام کی روح انور پر پہنچ کر ان کی روح پر پہنچا، مولا کریم ان کی محبت کا ہمیں حصہ عطا فرما، ان کی توجہ کو ہم پر راغب فرما، مولا کریم ان کی توجہ کو ہم پر راغب فرما، مولا کریم مولا کریم ان کی روحوں کو ہم پر راغب فرما، ہمارے دل میں ان کا احترام اور محبت عطا فرما، مولا کریم ان کے اور ہمارے درمیان یہ محبت کے رشتے کو قائم فرما، مولا کریم دنیا و آخرت میں ان کی امداد و نصرت عطا فرما، ان کی عظمتوں کی برکت سے مولا کریم دونوں جہان کی عزت عطا فرما، حاضران محفل مولا کریم دور دراز سے تشریف لائے، اپنے دلوں میں جو جو جائز مقاصد رکھتے ہیں مولا کریم اپنا قیمتی وقت ایسے موسم میں مولا کریم دور دراز مسافت کو طے کر کے اپنا قیمتی وقت میرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے صرف کیا، مولا کریم لفظوں میں اس اخلاص اس نیکی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مولا کریم ایسے عمل کرنے والے عظیم بندوں کا ذکر تو نے قرآن میں بھی کیا احادیث میں بھی کیا، مولا کریم تیرے محبوب کی زبان سے ایسے بندوں کے لیے جو بشارت نصیب ہوئی، ہم تمام کو ان عظیم بندوں کے صدقے، ان عظیم بندوں کے اس عمل کی نقل کے صدقے ہمیں اس کا مصداق بنا دے، مولا کریم ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما، جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بار تنے ہیں دبے ہیں مولا کریم انہیں قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، مولا کریم اور جو مسائل دلوں میں پنہا ہیں مولا کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور سرکار کے اہل بیت پاک سرکار کے صحابہ کی برکت سے مولا کریم تمام کے مقاصد کو مبارکہ قبول، سروں کو جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور کو لیتے ہوئے اور سنی عاطل ودا اس پہاڑی جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ موتا کے غیور صحابہ کو روانہ کیا، اس منظر کو اپنے آنکھوں میں سجاتے ہوئے اپنے دلوں میں اس حسین منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے تھے، مل کر محبت سے پڑھ لی تھی، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا یا رب العالمین، بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، بحق انما یرید اللہ یذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ تعالی